السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فتح, سورۃ نمبر 48, پارہ نمبر 26. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. عام طور سے غلبہ دین کے اعتبار سے فتح مکہ کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے, بہت اہمیت دی جاتی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں کوئی علیحدہ صورت ایسی نہیں ہے جس میں فتح مکہ کا ذکر سورہ توبہ کے ابتدائی چند رکوع میں ذکر آ گیا, جبکہ صلح حدیبیہ پر ایک پوری صورت ہے جسے سورہ فتح کے نام سے ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. پس منظر کیا ہے صورت کا کہ سن 6 ہجری میں, یعنی غزوہ احزاب کے بعد, غزوہ خندق کے بعد, جب پورا عرب امنڈ آیا تھا مسلمانوں کے اوپر اور ایک مہینے مسلمانوں کا محاصرہ رہا اور وہ چلے گئے, تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں. آپ نے مسلمانوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی اور اس پر منافقین کی کمزوری ابھر کے سامنے آ گئی. انہوں نے کہا یہ پورا عرب آیا تھا لڑنے, اب یہ وہاں جو ہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں بغیر ہتھیاروں کے, تو یہ واپس ہی نہیں آئیں گے, وہ تو ختم کر دیں گے انہیں سب کو. تو وہ جو ہے نہیں گئے, لیکن 1400 جو ہے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے جو ہے وہاں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا اور قریش کے لیے بڑی مشکل صورت حال تھی. اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عمرے کی اجازت دیتے تھے تو یہ ان کی انا کے خلاف تھا, اور اگر اجازت نہیں دیتے تو پورے عرب میں ان کی بدنامی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ جو ہے جو کعبے تک آنے سے جو ہے روک رہے ہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی یہی ڈیسائڈ کیا کہ اجازت نہ دی جائے. کچھ جو ہے آپس میں بات چیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ انہیں سمجھایا جا سکے, لیکن افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات آئی تو آپ کو شدید رنج ہوا اور آپ نے صحابہ کرام جتنے بھی وہاں موجود تھے ان سے بیعت علی جہاد لی اور یہاں تک کہ شہادت تک کی, اور جو بیعت رضوان کہلاتی ہے, ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہو گئے اور ایک ایک کر کے تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جو ہے وہ خون عثمان کا بدلہ لیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ رکھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بیعت کی. تو قریش نے جب یہ مسلمانوں کا جوش جذبہ دیکھا تو وہ تیز صلح پر آمادہ ہو گئے. البتہ صلح کی جو شرائط تھیں وہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر جو ہے یہ صلح کی. اب شرائط کیا تھی موٹا موٹا اگر سمجھا جائے, پہلی شرط یہ کہ 10 سال تک صلح رہے گی, جنگ نہیں ہوگی آپس میں. دوسری یہ کہ ابھی مسلمان واپس چلے جائیں, اگلے سال آئیں اور جو ہے عمرہ ادا کر سکیں. تیسری شرط یہ تھی کہ جو شخص جو ہے مدینہ سے مکہ جو ہے بھاگ کر آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا, اور جو مکہ سے مدینہ چلا جائے بھاگ کر تو اسے واپس کرنا پڑے گا. تو یہ کافی جو ہے وہ اس لیے جو ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو عرب قبائل ہیں وہ مسلمانوں یا قریش جس کے ساتھ چاہیں وہ حلیف ہو سکتے ہیں ان میں سے. مسلمان اس صلح سے دل برداشتہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم جہاد کے لیے تیار نہیں, اور دبنا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن بظاہر شورا کی شرائط ایسی محسوس ہو رہی ہیں کہ ہم دب کے صلح کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دی اور واپسی پر جبکہ بڑے دل برداشتہ صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں کھلی فتح دی. تو یہ جناب اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے. ایک آدھ بات اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اسے فتح مبین میں بدل دیا اور یہ ساری شرائط جو لگائی گئی تھی یہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی. پہلا تو یہ کہ پیسفل جب کو ایگزسٹنس کا جو ہے موقع ملا مسلمانوں کو تو بڑی بھرپور تبلیغ کی ہے مسلمانوں, اور چند ہی مہینوں میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی. ابھی 1400 تھے, پونے 2 سال کے اندر جو ہے وہ قریش نے خود جو ہے صلح کو توڑ دیا, اور جب مسلمان جو ہے وہ آئے ہیں مکہ پر جو ہے غزوہ مکہ کی صورت میں تو 10,000 مسلمان تھے. سر کہاں 1400, کہاں پونے 2 سال کے اندر 10,000. اور یہی موقع ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیرون عرب بھی دعوت کو ایکسٹینڈ کیا اور آس پاس جتنے ممالک تھے وہاں پر خطوط روانہ کیے وہاں کے بادشاہوں کے نام, دعوتی خطوط. اسی طرح جو ہے یہ قریش کو بہرحال مسلمانوں کو ایک قوت تسلیم کرنا پڑا. پہلے وہ کہتے تھے معاذ اللہ یہ ہمارے بھگوڑے, لوگوں سے کہتے تھے یہ بے دین ہے, یہ ہمارے بھگوڑے لوگ ہیں, ان کی باتیں نہ سنو. اب ایز اے پارٹی انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں مسلمان بھی ایک طاقت ہیں, اور انہیں گویا یہ بھی مسلمانوں کے حق میں گیا. پھر وہ مکہ جو مسلمانوں پر بند تھا وہ بھی کھل گیا, اگلے سال مسلمان گئے, انہوں نے عمرہ قضا ادا کیا. تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے فیور میں ہو گئی. آخری جو تھی معاملہ کہ جو شخص مکے سے مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا, تو اس میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے مکہ سے جو ہے بھاگ کے مدینہ آئے, لیکن شہد کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کیا. دو کفار وہاں سے آئے تھے, لیکن رستے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا, دوسرا بھاگ گیا, اور خود مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا. پھر جو بھی کوئی مکے سے بھاگ کے آتا تھا وہ ان کے ساتھ مل جاتا, اور تھوڑے ہی دنوں میں یہ ایک گروہ بن گیا. اور پھر جو مکے کے قافلے آتے تھے تجارتی, یہ اسے تنگ کرتے تھے ان قافلوں کا, یہاں تک کہ خود قریش مکہ نے بہت جلد جو ہے مسلمانوں سے کہا کہ آپ اس شرط سے ہم باز آئیں, آپ جو ان سب لوگوں کو مدینے بلا لیں. تو اس طرح آپ سے آپ یہ شرط بھی جو مسلمانوں کو سب سے بری لگ رہی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. البتہ اس یہ جو صلح نامہ لکھا ہوا جا رہا تھا اس میں بھی بڑے واقعات ہیں. سہیل بن عمرو جو ہے وہ قریش کی طرف سے آیا تھا, اور بسم اللہ سے شروع کیا, اس نے اعتراض کیا کہ یہ ہم تو اللہ کو نہیں جانتے اس طرح جو ہے. اور پھر محمد الرسول اللہ لکھا گیا, اس نے کہا اگر رسول مان لیتے تو لڑائی کیا تھی, محمد بن عبداللہ لکھا گیا. تو یہ سارے واقعات ہوئے. اور صحابہ کرام کا بڑا شدید دل برداشتگی کا عالم تھا کہ جب بغیر عمرے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احرام کھول دو اور سر حلق کرا لو اور قربانیاں پیش کرو, تو سب اس سے مس نہیں ہوئے, بیٹھے رہے. اصل میں وہ عالم منتظرہ میں تھے, مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول نے خواب دیکھا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں, تو یہ ہم بغیر عمرہ کی کیسے جا سکتے ہیں. تو لیکن پھر اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ خود عمل کیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھولا, پہلے حلق کروایا, پھر احرام کھولا, پھر قربانی دی, اور پھر سارے صحابہ کرام نے جو ہے اس پہ عمل کیا, انہوں نے بھی ایسے کیا. تو یہ جناب پس منظر ہے. آئیے اب اس سورت کی تلاوت کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی تین جو آیات ہیں اس میں صلح حدیبیہ پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب لوگ تو غمزدہ آ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی ہے, بہت واضح فتح. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں. وما تاخر ویتم نعمتہ علیک, اور تاکہ وہ اتمام کر دے اپنی نعمت کا آپ پر. ویہدیک صراطا مستقیما, اور تاکہ وہ ہدایت دے آپ کو سیدھے راستے کی طرف. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور تاکہ مدد کرے اللہ آپ کی زبردست مدد. اور یہ ساری چیزیں, یہ ساری پیشن گوئیاں بالکل ثابت ہیں. اور یہ صلح حدیبیہ یہ جو ہے تمہید بن گیا فتح مکہ کی, جو کہ پھر مسلمانوں کا ایک غلبہ ثابت ہوا پورے عرب پر. آیت نمبر 10 میں بیعت رضوان کا ذکر ہے. ان الذین یبایعونک, بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے آپ سے, انما یبایعون اللہ, بے شک وہ تو بیعت کر رہے تھے دراصل اللہ سے. تو یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ پر بیعت تھی. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا, اصل میں ہاتھ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمارا ہاتھ تھا. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, اور جو کوئی ظلم کرتا ہے تو بے شک وہ تو ظلم کرتا ہے اپنے ہی اوپر. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ, اور جو کوئی پورا کرتا ہے اپنا کیا ہوا وعدہ اللہ سے, فسیؤتیہ اجرا عظیما, تو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو ہے بہت عظیم اجر. تو بیت جناب نظام جماعت کے لیے منصوص ہے, مسنون ہے, معصور ہے اور معقول ہے. یعنی ایک آرگنائزیشن کے لیے اسلام کیا ڈھانچہ دیتا ہے, وہ بیت کا دیتا ہے. اور منصوص کہتے ہیں ایسی چیز کو جو قرآن سے ثابت ہو, تو بیت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. اسی طرح یہ مسنون بھی ہے, احادیث سے ثابت ہے. امام مسلم جو ہے وہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ انہوں نے 10 مختلف بیتوں کا ذکر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو صحابہ کرام سے نہیں. آپ غور کریں تو نبی کو بیت کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو ایسے ہی نبی ہیں, ان کی بات اگر کوئی نہیں مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. لیکن آپ نے پھر بیعت کیوں لی مختلف موقعوں پر؟ وہ اصل میں میرے آپ کے لیے تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سنت ہو، ہمارے لیے ایک طریقہ رہ جائے کہ کس طرح آرگنائز ہونا ہے، کیسے مل کر کام کرنا ہے۔ تو اسی طرح ماسور کہتے ہیں صحابہ کرام کے عمل کو، تو صحابہ کرام میں بھی ایک تو جو خلافت کا معاملہ ہوتا تھا، ہر خلیفہ کی بیعت ہوتی تھی، اسی طرح جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو بادشاہوں کے خلاف جو تحریکیں ہوتی وہ بھی بیعت پر تھی۔ یہاں تک کہ یہ 20ویں 19ویں صدی تک جو ہے جو تحریکیں مسلمانوں میں اٹھتی رہیں وہ بیعت کی بنیاد پر رہی تھیں، یہاں تک کہ تحریک شہیدین جو یہاں اس کانٹیننٹ میں اٹھی تھی وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی۔ اب پھر بعد میں 20ویں صدی میں اب یہ سلسلہ ہے کہ دستوری بیعت ہوتی ہے، شخصی وہ ختم ہو گئی، اب وہ ممبر شپ اور صدارت والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آیت نمبر 12، منافقین کو سرزنش ہے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ تم گمان کرتے تھے کہ ہرگز نہیں پلٹیں گے رسول، والمؤمنین الی اہلہم ابدا، اور نہ ہی مومنین اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ اب یہ گمان تھا جس کی وجہ سے منافقین خود نہیں گئے تھے کہ یہ تو نہتے جا رہے ہیں، وہاں مارے جائیں گے، یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اسی لیے ساتھ ہی نہیں گئے۔ وَزُيِّنَا ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور پسند کیا تو تمہارے دلوں نے اس بات کو، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءَ، اور تم نے گمان کیا برا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہوئی ہلاک ہونے والی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ نفاق سے بچا ہے، ہر جگہ یہ ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے اور بڑی محرومی کا باعث بنتا ہے نفاق۔ آیت نمبر 18، بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے۔ کون سے مومن تھے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں، فانزل السکینۃ علیہم، پس اس نے جو ہے سکینہ اطمینان نازل کیا ان پر، واصابہم فتحا قریبا، اور جو ہے انہیں ان قریب دی ایک جو ہے بہت قریبی فتح۔ آیت نمبر 27، منافقین کے فتنے کا جواب، انہوں نے فتنہ اٹھا دیا کہ بھئی یہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا عمرہ کرنے کا اور یہ لوگ بغیر عمرے کے واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ عمرہ ہوگا، کس نے کہا تھا کہ اسی سال ہوگا، تو اگلے سال ہو گیا عمرہ، تو خواب سچا ہو کر رہے گا۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اور یقیناً اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا خواب بالحق حق کے ساتھ، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ، اور یقیناً تم داخل ہو کر آؤ گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، بالکل امن کے ساتھ، اور اپنے سروں کو تم جو ہے وہ حلق کروا رہے ہو، حلق کہتے ہیں اس طرح پھروانا سروں پر، وَرُؤُوسَكُمْ مُقَصِّرِينَ، اور بعض تم میں سے اپنے بالوں کو کتروا رہے ہوں گے، لا یخافون، اور کوئی خوف نہیں ہوگا تمہیں، فعلم ما لم تعلموا، بس میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور ہم نے دے دیا تمہیں اس کے یعنی اسے چھوڑ کر یہ قریبی فتح۔ اب یہ اشارہ غزوہ خیبر کی طرف، اللہ تعالیٰ نے یہاں صلح ہوئی اور مسلمانوں نے اپنے دوسرے بڑے دشمن جو یہود تھے، جو جنہوں نے پورے عرب سے مسلمانوں کے لیے جو 10,000 لوگ جمع کر کے لے آئے تھے، ان سے ابھی بھی شدید خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے کسی نئی مصیبت کا باعث بنیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے فوراً بعد جو ہے خیبر کا رخ کیا اور وہاں محاصرہ کیا، اور ایک عرصہ جو ہے محاصرے کے بعد مسلمان بالآخر فتح مند ہوئے اور یہود کی کمر ٹوٹ گئی، اور انہوں نے جو ہے التجا کی کہ آدھی زراعت آپ ہم سے لے لیں، لیکن ہمیں یہاں سے نکالے نہیں، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت، چنانچہ ان سے جو ہے خراج لے کر جو ہے وہ انہیں اجازت دے دی گئی رہنے کی۔ پھر ان کی گڑبڑیں بہرحال جاری رہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں پھر بالکل نکال دیا گیا، ان سے کہا گیا اب تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، تمہاری سازشیں ختم ہی نہیں ہو رہی، اور وہ لوگ پھر جو ہے شام چلے گئے یہاں سے۔ اب یہ جناب نقشہ ہے، مدینے سے جو ہے اوپر نہایت سرسبز و شاداب جگہ تھی خیبر۔ آیت نمبر 28، رسول کی بعثت کا مقصد غلبہ دین ہے، اور یہ آیت جو ہے پہلے ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 33، اب یہاں جو ہے دوبارہ آ رہی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور ایک سچے نظام کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دیں اسے جو ہے تمام نظاموں پر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی اللہ بطور مددگار. تو فرمایا کہ یہ نبی کو ایسے ہی نہیں بھیجا, نبی کا مقصد ہے, اور مقصد کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا. اور فرمایا یہ مقصد پورا ہو کر رہے گا, اور نبی کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو اللہ جس کے ساتھ ہو اسے پھر کسی کی حاجت نہیں رہتی. تو کافی اللہ بطور شہید کے, یعنی بطور مددگار کے. آیت نمبر 29, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صفات بیان ہو رہی. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. ساتھ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اشداء علی الکفار, وہ سخت ہیں کفار کے اوپر. تو یہ پہلی صفت آ رہی ہے. ہمارے ہاں دیکھ لیں حکمرانوں کو, ان کے ہاں کفار کے سامنے بھیگی بلی, اور عوام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر سخت اور روبدار, بالکل ریورس ہے. تو فرمایا کہ وہ شدید ہوتے ہیں کفار کے اوپر. رحماء بینہم, اور نہایت رحیم ہوتے ہیں, مشفق ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں آپس میں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا, وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ دو صفات بیان ہوئی. تراہم رکعان سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, آپ دیکھ تم دیکھو گے انہیں رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, اور وہ چاہتے ہیں فضل اپنے اللہ کی طرف سے اور اس اللہ کی رضا. تو مطلوب کیا تھا اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو؟ اللہ کی رضا. اسی کی خاطر رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, اور ہر معاملے میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود, اور ان کی پہچان ان کے چہروں سے, اور چہروں پر کیا نشان ہے؟ سجدوں کے اثرات. اب یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ چہرے پہ ایک کالا سا جو حصہ بن جاتا ہے, اصل میں سجدوں کی وجہ سے نورانیت ہوگی ان کے چہروں پر. تو سجدوں کا اثر ہوگا, جو عاجزی رب کے سامنے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے چہرے پر جو ہے نور ہوگا. تو یہ ان کی پہچان ہے. ذالک مثلہم فی التورات, اور یہی مثال ہے, یعنی ان کی مثال اسی طرح ان کی مثال ہے تورات میں. ومثلہم فی الانجیل, اور ان کی مثال انجیل میں بھی موجود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان سابقہ کتابوں میں تھا, اور صحابہ کرام کا بھی بیان سابقہ کتابوں میں تھا. اس کی ایک مثال ملتی ہے متی کی انجیل میں, چیپٹر 13 اور ورس 31, اور وہاں الفاظ ہیں, خداوندہ سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا, اور کوہ فاران سے جلوگر ہوا, 10,000 مقتضیوں کے مقدس مقدسوں کے ساتھ آیا, اور اس کے دانے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی. وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے, اور اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں, اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں, تیری بات مانیں گے. تو یہ جناب جو ہے اس میں 10,000 جو مقدسوں کا ذکر ہے, تو یہ 10,000 افراد تھے صحابہ کرام. مقدسیوں ہونا چاہیے, ہاں میں نے قدوسی نہیں ہے, مقدس سے نکلا ہے مقدسوں. تو 10,000 جو ہے پاک لوگ جو ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی تعداد تھی صحابہ کی؟ 10,000. اور فاران جو ہے وہ جو ہے مکہ کہلاتا ہے, تو اس کی وادیوں کا ذکر آ رہا ہے. تو اس طرح نشانیاں جو ہے سابقہ کتب میں موجود ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابہ کرام کی. ایک مثال آپ کے سامنے رکھی. اب اگلی آیت کا جو ٹکڑا, یعنی اسی آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی کھیتی ہیں. فرمایا کہ جس طرح ان کی مثال بیان ہو رہی ہے, کزر اخرجا شتاہ, جیسے کہ زراعت میں سے جو ہے وہ نکلتی ہے کوپل, فآزرا ہو پھر وہ تھوڑی بڑھتی ہے, فاستغلظ پھر اور موٹی ہوتی ہے, فاستوى علی سوقہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے تنے پر, یعجب الزرع تاکہ خوش ہو جو ہے کسان. کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے, یہ بڑی ہو رہی ہے. لیغیظ بہم الکفار, اور تاکہ جو ہے اسے دیکھ کر غصہ ہو جو ہے کافر. اور کافر جو ہے صحابہ کرام کو دیکھ دیکھ کر اندر سے جلتے بھنتے تھے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ہمارے لیے جو ہے مشکل ہو جائے گی. فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں, منہم ان میں سے, مغفرتا و اجرا عظیما, کیا وعدہ ہے؟ مغفرت کا اور بہت عظیم اجر کا. اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہمارے حق میں بھی پورا فرمائے. تو صحابہ کرام سے دشمنی, اللہ کے رسول سے دشمنی, اور یہ اللہ کے رسول کی لگائی ہوئی کھیتی ہے صحابہ کرام. کسی نے بڑا عمدہ کہا ہے، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے. تو واقعی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا معاملہ کیا ہے صحابہ کرام کا، بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ جماعت بنی. اگلی سورت آ رہی ہے جناب سورہ حجرات، اور بہت جو ہے اس میں مجلسی برائیوں کا بھی ذکر ہے اور مسلمانوں میں اتحاد کس طرح ہوگا اس کا بھی ذکر ہے. اسی طرح جو ہے اسلامی ریاست کا کیا نقشہ ہوگا، اس کا دستور کیا ہوگا، یہ بھی بیان ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ ہم سورت پوری کریں گے، اس کی تمام آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ حجرات کا پہلے تعارف، سورہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان ہوا، یعنی دین غالب ہونا ہے. اب اس صورت میں اسلامی ریاست کا دستور بیان ہو رہا ہے، یعنی جب دین غالب ہوگا تو اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا دستور کیسا ہوگا، اس کا نظام کس طرح چل رہا ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ریاستی سطح پر عمل صالح کیا ہوتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے ایک ملکی سطح پر، وہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے. آیات جو ہیں پہلی پانچ آیات 1-5 اور پھر 7 اور 8، اس کے اندر اسلامی ریاست کے دستور کی بنیادوں کا بیان ہو رہا ہے. دو بنیادیں بیان ہو رہی ہیں، قانونی بنیاد اور دوسری جذباتی اور ثقافتی بنیاد. پھر آیات 6 اور پھر 9-12 تک اتحاد امت اور ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کا بیان ہے. شیرازہ بندی یعنی انہیں متحد کرنا، جوڑنا. اسی طرح آیات 13-18 تک اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد یعنی ایمان اور دوسرے معاشروں سے اسلامی معاشرے کا تعلق، یعنی اس کی جو جسے ہم کہتے ہیں فارن افیئرز، وہ کس طرح ہوں گے، وہ کس چیز پہ بیس ہوں گے، ان سب کا ذکر ہے. آئیے پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھاؤ اللہ اس کے رسول کے سامنے. واتقوا اللہ، اب کس چیز کو آگے نہ بڑھاؤ، اپنی رائے کو، اپنی مرضی کو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. پہلی شرط یہ ہے. اور پہلی آیت میں اسلامی ریاست کے دستور کی جو قانونی بنیاد ہے وہ بیان ہو رہی، اور وہ بنیاد کیا ہے، کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. مشورہ دینے کی اجازت ہے، لیکن اپنے مشورے کو ترجیح دینا اللہ اس کے رسول پر، اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دینا اللہ اس کے رسول سے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلامی معاشرے میں. تو اصل میں بالا دستی کسے حاصل ہوگی، اللہ اس کے رسول کو، اس کے احکامات کو. اور ہماری اگر اپنی پرسنل کوئی رائے ہے تو ہمیں اسے دبانا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی رائے اگر اس کے خلاف ہے تو ہمیں اپنی رائے کو جو ہے نیچے رکھنا چاہیے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے. اب قرارداد مقاصد میں جو ہے پاکستان میں جو معاملہ ہوا اس میں یہ ایک دستور کی بنیاد جو ہے وہ کافی حد تک کور ہو جاتی ہے. ہمارا دستور جو پاکستان کا ہے وہ کہتا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سننا. تو یہ جو پہلی آیت کا مضمون ہے یہ پورا آ جاتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اب یہ مومن کی مثال ہے کیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے. مثل المؤمنی و مثل الایمانی کا مثل الفرسی فی اخیتہ. مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا. اب کھونٹے اور گھوڑے کے درمیان جتنی بڑی رسی آپ رکھ دیں گے اتنا اسے اختیار ہوگا. فرض کریں آپ نے 100 گز کی رسی رکھ دی، تو گھوڑا جو ہے اب اس کی مرضی ہے، چاہے 1 گز پہ بیٹھ جائے، چاہے 99 گز پہ بیٹھ جائے، چاہے 50 گز پہ بیٹھ جائے، لیکن وہ 101 گز پہ نہیں جا سکتا. اگر 101 گز پہ جانا ہوگا اسے تو کیا کرنا پڑے گا، اسے رسی توڑانی پڑے گی. تو اسی طرح ایک مومن بھی بندھا ہوا ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات سے، ان کے اندر اندر رہ سکتا ہے لیکن وہ رسی نہیں توڑا سکتا. اگر رسی توڑا دی تو گویا کھونٹے سے ہی نکل گیا، پھر تو وہ پھر غلام نہیں رہا، پھر وہ پابند نہیں رہا، پھر آزاد ہو گیا، نکل گیا پھر. تو یہ بڑی عمدہ طریقہ ہے جس سے پہلی آیت کا جو ہے پورا مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو آگے نہیں بڑھا سکتے اللہ اس کے رسول سے، اس کے پابند ہیں ہم. لیکن وہ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، رخصت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، عزیمت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر اندر رہنا، اس سے جو ہے وہ نکلنا نہیں. اب آیات 2-5 میں اسلامی ریاست کے دستور کی دوسری بنیاد بیان ہو رہی ہے، اب وہ ہے جذباتی اور ثقافتی بنیاد. اور ہمارے لیے وہ بنیاد کیا ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں گے ہر ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قانون اور پھر ایک جو ہے وہ کوئی سمبل بنا دیتے ہیں کسی شخصیت کو, وہ نیشنل ہیرو کہلاتا ہے, اس کے لباس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کے افکار کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کے جیسے ہمارے یہاں قائد اعظم ہے تو جناح کو کیپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, شیروانی ہمارا قومی ڈریس مانا جاتا ہے, جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہاں جناح صاحب کی بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہیں, اور اسی طرح جو ہے بھارت میں آپ دیکھ لیں وہاں چرخے کو پروموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ چرخہ جو ہے وہ ان کے لیڈر کی نشانی تھا, اور اسی طرح جو ہے نہرو کے بڑے بڑے مجسمے ہیں. یہاں چلے جائیں آپ رشیا میں تو وہاں آپ دیکھیں گے اسٹالن کے بڑے بڑے مجسمے ہیں, عراق میں کس کے تھے, صدام حسین کے بڑے بڑے. تو یہ پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ, کیونکہ لوگوں کے لیے صرف قانون سے کام نہیں ہوتا, انہیں جذباتی طور سے بھی جو ہے ایک سمت میں جوڑا جاتا ہے, اور یہ نیشنل ہیرو شپ جو ہے یا ہیرو ورشپ یہ لوگوں کو جوڑ دیتی ہے, ان کے ذہن میں ایک ہی فکر دیتی ہے اور سب اس ہیروئزم پر آ کر متحد ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے وہ کسی اس طرح کی نیشنل ہیرو کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے آئیڈیل کون ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے ہیرو وہی ہیں. تو اگر ان کی شخصیت کو سامنے رکھا جائے تو اس طرح کی کسی جو ہے اضافی شخصیت کی ہمیں ضرورت نہیں, اور یہ ایسا مرکز ہے پوری ملت اسلامیہ کا کہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری جو مسلمان امت ہے وہ اس مرکز کے گرد جو ہے متحد ہو سکتی. تو آیت نمبر 2 سے 5 تک جو ہے یہی جو دوسری بنیاد ہے بیان ہو رہی ہے. اس میں آیت نمبر 2 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کا قرآنی معیار بیان ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا ترفعوا اصواتکم, مت اونچی کرو مت بلند کرو اپنی آواز, فوق صوت النبی نبی کی آواز سے, ولا تجہروا له بالقول, اور نہ ہی ان سے اس طرح بات کرو, کجہری بعضکم لباس, جس طرح تم میں سے بعض بعض سے بات کرتے, ان تحبط اعمالکم, کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں حق نہ ہو جائیں برباد نہ ہو جائیں تمہارے سارے اعمال, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. کس سے کہا جا رہا ہے, صحابہ کرام نے جنہوں نے جو ہے بڑی بڑی قربانیاں دی دین کے لیے, گھر بار چھوڑا جو ہے جنگیں کی اور سب کچھ کیا, لیکن کہا کہ تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو سب کیا ذرا اکارت ہو جائے. تو آپ کی اکرام آپ کی تعظیم کا یہ معیار ہے. اب میں اور آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں, ایک تو فزیکلی اگر ہمیں موقع ہو اور ہم جو ہے مدینہ میں ہوں تو وہاں اپنی آواز کو پس رکھیں, خواہ ہم سے کوئی کتنا ہی جھگڑ رہا ہو ہماری آواز بلند نہ. دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا آرگیومنٹ ہو رہا ہو اور ہمارا مخالف جو ہے اپنی رائے کی حق میں کوئی حدیث لے آئے تو ہمیں پھر جو ہے وہ اس پر خاموش ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں مانتا حدیث کو, اب میری بات تھی زیادہ صحیح ہے, یہ جو ہے یہ گویا اپنی رائے اپنی آواز نبی سے بڑھانے کی ہے. ہاں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں دیکھتا ہوں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں اور یہ کس موقع پر کہی گئی ہے, تم جو اسے استعمال کر رہے ہو یہاں استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں, لیکن اسے ڈینائی نہیں کر سکتے حدیث کو. پھر تو اپنی رائے کو نبی کی رائے سے نیچے رکھنا. آیت نمبر 3 میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں ہی کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے, یہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہی لوگ ہیں کہ آزما لیا ہے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے. تو اصل میں جب بھی پروموٹ کرنا ہوتا ہے کسی کو تو ایک امتحان ہوتا ہے, پہلے آپ امتحان لیتے ہیں اور جب امتحان میں پاس ہو جاتا ہے کوئی تو اسے آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب تم 9th grade سے 10th grade میں آ گئے. تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے لوگوں کے دلوں کو اور جب وہ اس آزمائش میں پوری اترتے ہیں تو پھر انہیں آگے پروموٹ کیا جاتا ہے. تو تقویٰ ہر دل کو نہیں مل سکتا, تقویٰ کون سے دلوں میں آتا ہے, جن دلوں میں رسول کی تعظیم ہوتی ہے وہی دل اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے تقویٰ کے لیے. لہم مغفرتوں و اجر عظیم, یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بہت عظیم اجر ہے, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آیات 4 سے 5 تک تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر ارادی کوتاہی پر سرزنش ہو رہی, ارادی نہیں غیر ارادی. اب ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں کیونکہ نو مسلم تھے, بہت جو ہے گاؤں دیہات سے بھی لوگ آ کر جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے تھے, تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا, چند دیہاتی جو ہے دوسرے کسی گاؤں سے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا فوراً, اور گھر کے آپ کے جو حجرات بنے ہوئے تھے امہات المومنین کے مسجد نبوی کے ساتھ ہی, تو اس کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگانے لگے یا محمد اخرج علینا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے ہمارے پاس. تو انہیں جو ہے اس طرح کہنے پر افسردگی شوری. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے. حجرہ کہتے ہیں چھوٹے سے کمرے کو, حجرات اس کی جمع ہے کیونکہ حجروں کا یہی پھر صورت کا نام بھی ہے. تو فرمایا اکثرہم لا یعقلون, ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتے, یہ بے عقل لوگ ہیں. فرمایا ولو انہم صبروا, اور اگر یہ جو ہے وہ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان پر, آپ کو نماز پڑھانے آنا ہی تھا, آپ خود جو ہے امامت فرماتے تھے جو ہے پانچ وقت کی نماز کی, تو تھوڑا سا ابھی جو ہے وہ آپ سستا رہے ہیں, اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہیں, تو تھوڑا انتظار کرو, آیا ہی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ اگر یہ جو ہے تھوڑا صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان پر, لکانا خیر اللہم, تو بہتر تھا ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت معاف کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا. اب اس میں اشارہ ہے کہ کیونکہ غیر ارادی غلطی ہوئی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے معافی کا معاملہ کر دیا ان کے ساتھ. آیت نمبر 6, اتحاد امت یعنی ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی, اسے قائم کرنے کے لیے پہلا بڑا حکم آیا. دو بڑے حکم آئیں گے اور 6 جو ہے چھوٹے حکم آئیں گے, انشاءاللہ ہم ان سب کو پڑھیں گے. تو پہلا بڑا حکم ہے کہ اہم خبروں کی تحقیق کرو اور افواہوں کا سد باب کرو, یعنی کہ جو بھی آ کے جو کہہ لے وہ بات مان لو, بلکہ تحقیق کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, اذ جاءکم فاسق بنبأ, اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی اہم خبر کے ساتھ, فتبینوا, تو پھر تحقیق کر لیا کرو, ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہ تم جا پڑو کسی قوم پر جو ہے وہ نادانی میں, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور پھر تم ہو جاؤ جو ہے اپنے کیے پر جو ہے نادم. تو یہ معاملہ یہ تھا کہ بعض جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ان میں جو ہے مختلف قبائل مسلمان ہو رہے تھے, ان میں سے بعض نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کی اس قوت کو اپنے دشمنوں کے لیے استعمال کر لیں, چنانچہ اپنے دشمنوں کے بارے میں انہوں نے غلط فہمیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کو دی کہ وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں لڑنے کی. ان کا اصل مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی یہ مضبوط طاقت جو ہے اپنے دشمنوں پر استعمال کریں. تو پہلے ہی سے مسلمانوں کو جو ہے وارن کیا گیا, یہ تو اس کا ہو گیا تاویل خاص. لیکن آج کل کے لیے کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے اکثر معاملات جو ہے بغیر تحقیق کے ہو جاتے ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم نے فوراً اس پر ریئیکٹ کر دیا. تو اہم خبروں پر تحقیق کرنی ضروری ہے. تو یہ پہلا حکم ہے کہ کوئی اہم خبر کوئی فاسق لے کر آئے. ایک تو ہوتا ہے ایسا آدمی جو قابل بھروسہ ہوتا ہے, اور ایک کا پتہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی بات ضروری نہیں ہے صحیح ہو, تو اس کی بات کی پھر تحقیق کی جائے. آیات 7-8 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا احترام کرنے کی پھر تاکید آ گئی. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اگر وہ اطاعت کریں تمہاری اکثر معاملات میں, لَعَنِتُّمْ, تو تم جو ہے وہ نقصان اٹھاؤ. اب وہ تو اللہ کے رسول ہیں, ان کی گائیڈنس اللہ فرماتا ہے, وہ وحی کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. اگر تمہاری باتیں ماننے پر آ جائیں تو پھر تمہیں خود ہی جو ہے نقصان ہو تکلیف ہو. تو اصل میں اس دور میں تو آپ لوگوں کے رشتہ دار بھی تھے, کسی کے جو ہیں وہ آپ شوہر ہیں, اور کسی کے جو ہے سسر ہیں, کسی کے داماد ہیں, تو اور رشتے بھی تھے, کسی کے بھتیجے. تو فرمایا کہ ان رشتوں کو نہ دیکھو, یہ اللہ کے رسول ہیں تمہارے درمیان. اب میرے آپ کے لیے اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے لحاظ سے تو جو ہے اللہ کے رسول کی حیثیت جو ہے ان میں اس طرح کا جو ہے امت اور رسول کا معاملہ ہے. فرمایا ولکن اللہ حببا الیکم الایمان, اب یہاں صحابہ کرام کی جو ہے وہ ان کے صاحب ایمان ہونے کی اور صاحب ہدایت ہونے کی کا ذکر آ رہا ہے, اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے. اور لیکن اللہ نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے ایمان کو. اب یہ کن کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کر لیا؟ صحابہ کرام کے لیے. وزینہ فی قلوبکم, اور مزین کر دیا ہے اس ایمان سے تمہارے دلوں کو. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور ناپسند کر لیا ہے تمہارے لیے کفر کو اور نافرمانی کو اور گناہوں کو. اولئک هم الراشدون, اور یہی لوگ ہیں بالکل سیدھے راستے. تو صحابہ سے بغض جو ہے وہ قرآن کی آیات کے منافی. قرآن تو کہہ رہا ہے یہ صاحب ایمان تھے اور یہی لوگ جو ہے ہدایت پر تھے, اور اب اگر کوئی کہے کہ وہ گمراہ تھے یا معاذ اللہ وہ سب منافق تھے, تو یہ قرآن کی آیات کے خلاف. فرمایا کہ فضلا من اللہ ونعمہ, یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی جو ہے نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے, کمال حکمت والے, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایمان سے مزین فرما دے اور جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ایمان کو محبوب کر دے اور ہمیں بھی جو ہے وہ کفر سے اور فسق سے اور گناہوں سے جو ہے وہ کراہیت اور نفرت عطا فرما دے. آیت نمبر 9, اتحاد امت کو قائم رکھنے کے لیے دوسرا بڑا حکم, یعنی دو مسلمان گروہوں میں باہم صلح کرا, ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں اور دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ایران عراق کی لڑائی 10 سال ہوتی رہی اور تمام مسلمان بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. تو یہ آیت ایسی تھی کہ جس پر عمل کرنا چاہیے, اگر ہم عمل کر رہے ہوتے تو آج اس حال میں نہیں ہوتے جس میں ہمیں فرمایا وَإِن تَائِفَتَانِ, اور اگر دو جماعتیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا مومنین میں سے آپس میں لڑنے لگے, باہم جو ہے وہ لڑائی کریں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو صلح کرا دیا کرو ان میں آپس میں, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, اور اگر ظلم کرے ان میں سے کوئی ایک علی الاخرى دوسری پر, فقاتل التی تبغی, تو پھر لڑو اس جماعت سے جو ہے ظلم کرنے والی, حتی تفیع الی امر اللہ, جہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف, فان فاءت, پھر اگر وہ لوٹ آئے, فاصلحوا بینہما, تو پھر صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان, بالعدل کے ساتھ, واقسطوا, اور انصاف کرو, ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں. تو دو گروہ آپس میں لڑنے ہو تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑنا چاہیے, یعنی کہ بیٹھ کے تماشا دیکھا جائے, پہلے تو انہیں سمجھایا جائے, اب سمجھانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, انہیں پولیٹیکلی ان پر دباؤ ڈالا جائے, پریشر ڈالا جائے, ان کی مذمت کی جائے, ان کا بائیکاٹ کیا جائے, اور پھر بھی نہیں مان رہے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے مظلوموں کے ساتھ مل کے, اور پھر اگر وہ مان لیں, اب وہ کہتا ہے وہ تیار ہو گیا صلح کے لیے, تو اب مزید اس پر جو ہے وہ ظلم نہ کیا جائے. ہوتا یہ کہ پھر آدمی کہتا ہے اچھا اب مانے ہو, اب ہم نے اتنی مصیبت کی ہے, دو چپت اور لگائے جاتے ہیں کہ اب یہ تمہاری سزا ہے, تو کہا کہ ایسا نہ کرو, مزید اسے تکلیف نہ دو, اب وہ مان گیا, سب بھائی ہیں, اب تم صلح کراؤ, کوئی اضافی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ نہ کرو. اب آیت نمبر 10 کہاں ہے, اچھا جی آیت نمبر 10 پڑھ لیجئے مصحف سے. اس میں جذباتی انداز ہے مسلمانوں کے بارے میں, فرمایا انما المؤمنون اخوہ, بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی, فاصلحوا بین اخویکم, بس صلح کرا دیا کرو بھائیوں کی, واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے بچو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو فرمایا مسلمان تو بھائی ہیں, دو سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو دونوں بھائی بھی خوش نہیں ہوتے اور آپس میں دل کڑا ہوتا ہے, لیکن لڑتے ہیں پھر وہ کیونکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو فرمایا مسلمان تو آپس میں بھائی, اگر بھائی آپس میں بھڑ جائیں تو صلح کرا دیا کر. اب اس پر کئی احادیث ہیں, چند جو ہے ان میں سے ہم یہاں سن لیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک جستے واحد کی طرح ہیں, اگر اس کی آنکھ دکھے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے, اور اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بھی سارا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ آنکھ تو تکلیف میں ہو اور ہم باقی جو ہے بڑی خوش خوش مگن, تو آنکھ کی تکلیف پورا جسم محسوس کر رہا ہو. تو اسی طرح مسلمان ایک جگہ اگر ظلم و ستم میں پس رہے ہیں تو باقی مسلمان مطمئن نہیں رہ سکتے. دوسری حدیث متفق علیہ بخاری مسلم میں, قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. تو تمام مسلمان بھائی ہیں, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے. پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ اس طرح ہونا چاہیے, جڑ جاؤ بالکل آپس میں. متفقن علیہ روایات آ رہی ہیں ساری بخاری مسلم دونوں میں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے. جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی اپنے ذمے لے لیتا ہے. جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا. کتنی جو ہے کتنی بشارتیں ہیں مسلمانوں کو کہ آپس میں جڑنے کی اور بھائی سمجھنے کی, اور یہاں الٹا معاملہ ہے, اپنے بھائیوں کو پکڑ پکڑ کے دشمنوں کے حوالے کیا جاتا ہے. اس پہ کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ ہم نے ہی تو پکڑ کے دیے ہیں، تم خود تو پکڑ نہیں سکتے نا. صحیح مسلم میں روایت ہے، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ. دیکھیں کتنی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ اختیار کرو. تم میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. اے اللہ کے بندوں، سب بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے مصیبت میں چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کی توہین کرتا ہے. پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یعنی تقوی ادھر ہوتا ہے دل کی طرف. کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. متفق علیہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک آنے پر یا حموک اللہ کہہ کر اس کے لیے دعائے رحمت کرنا. ان ساری چیزوں کی اللہ تعالی ہمیں جو ہے خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جوڑ دے. یہی چیزیں ہیں جن سے پوری امت جو ہے جوڑ سکتی ہے. کام شروع ہوتا ہے انڈیویجول سے، میں اور آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سارے مسلمان جڑ جائیں گے. لیکن ہم سب انتظار میں ہیں کہ دوسرے کریں تو کریں، ہم بیٹھے تو پھر تو کوئی کام نہیں ہوگا. کم سے کم ہم اپنے حصے کا کام کریں. آیات 11 سے 12 تک اتحاد امت کو پامال کرنے والی 6 جو ہے بظاہر چھوٹی برائیوں کا بیان ہے، لیکن یہی برائیاں جو ہے اب پھوٹ کا باعث بنتی ہیں اور پوری امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. آیت نمبر 11 میں وہ برائیاں ہیں جو آمنے سامنے کی جاتی ہیں ایک ہی مجلس. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے مرد مردوں کا، عسى یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے. جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، وہ کوئی ایسی نیکی کرتے ہوں جو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ انہیں مقبول کیے گا، یا وہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور کہیں جو ہے وہ پاک صاف جو ہے اللہ کے سامنے پہنچے. اسی طرح فرمایا، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا. اوپر اسی لیے قوم کا ترجمہ مرد کیا جاتا ہے کیونکہ نیچے جو ہے وہ عورتوں کا علیحدہ سے ذکر ہے. اسائیں یکن خیر منہن، ممکن ہے کہ وہ ہوں بہتر ان سے، یعنی جن کا مذاق اڑا رہی ہیں. اب خواتین کے بارے میں یہ علیحدہ سے کیوں آیا؟ ویسے تو ہر حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ مرد عورتوں تقریب دونوں کے لیے ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ مذکر صیغہ ہوتا ہے، لیکن یہاں خصوصاً خواتین کے لیے علیحدہ سے ذکر کیا گیا. اصل میں وہ گھریلو معاملات میں وہ زیادہ شارپ ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی نگاہ بہت شارپ ہوتی ہے. کس نے کیا پہنا ہے، کس انداز سے جو ہے یہ خاتون آئی تھیں، انہوں نے کس طرح سلام کیا اور مجھے کس طرح آنکھوں سے دیکھا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ انہیں بڑی پک کرتی ہیں. بولنے کا انداز کیا ہے، چلنے کا انداز کیا ہے، اسی سے جو ہے مذاق کا پہلو نکالتی ہیں. تو انہیں خاص طور سے جو ہے یہاں تلقین کی جا رہی ہے کہ دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں. مذاق کس کا اڑتا ہے؟ زیادہ تر جو ہے وہ یا تو جسمانی کسی کمزوری کا اڑایا جاتا ہے، یا جو ہے بولنے کی ادا کا، یا کسی عادت کا. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر چیزوں کا آدمی کو اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تخلیق ہے. کسی کا رنگ زیادہ کالا ہو گیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. قد چھوٹا ہے یا زیادہ بڑا ہے، تو یہ تو اس کے اختیار ہی میں نہیں ہے، اللہ نے جیسا چاہا بنا دیا. تو اکثر جو ہم اس چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ مذاق پہ خالق کا اڑ رہا ہے، اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے. فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی تانے دو اپنوں کو. جب ہم کسی مسلمان کو تانا دیں گے تو اپنے ہی بھائی کو تانا دے رہے ہیں، گویا اپنے آپ کو ہی تانا دے. بڑی آپ نے کوشش کی، پالا کسی کو، اسے پڑھایا لکھایا، اب کاروبار کر رہا ہے، کسی دن ناراض ہو گئے تو فوراً آ کے دکھا دیں، تم وہی ہو نا ہمارے ٹکڑوں پر پلے تھے، آج ہمارے مقابلہ کر. تو جو کیا دھرا تھا وہ سب ضائع ہو گیا. تو فرمایا، اپنوں کو تانا نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی جو ہے وہ برے نام رکھو. اب وہ طرح طرح کے نام رکھ دیتے ہیں چھوٹے سے، اس پہ اب چلنے میں تھوڑی لنگڑاہٹ ہے تو لنگڑا نام رکھ دیا، یا اسی طرح جو ہے، اور اس میں پھر محظوظ ہوتے ہیں. اور یہ مجلسوں میں آمنے سامنے بیٹھ کر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک طرح کا شغل ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ تلوار کے وار پھر بھی منمحل ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے وار جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور یہ بظاہر تھوڑا سا شغل ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دلوں میں دراڑے ڈال دیتا ہے اور دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے. پہلے تو مذاق مذاق چل رہا ہوتا ہے، بعد میں جو اس میں شدید لڑائیاں جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں، اور امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. تو یہاں تین گناہوں کا ذکر آ رہا ہے، پہلا تھا مذاق اڑانا، دوسرا تھا تانا دینا، اور تیسرا آ رہا ہے برا نام رکھنا. فرمایا بیت الاسم الفسوق بعد الایمان، اور بہت برا ہے یہ برا نام رکھنا ایمان کے بعد. ومن لم یتب، اور جو کوئی توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ظالم. اب انہیں ہم چھوٹے جرم اگر سمجھتے ہیں تو یہ قرآن سے منع، تو قرآن کی روح سے یہ حرام ہے ایسا کرنا، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں ان سے، تو ان سے بچنے کی بڑی کوشش کرنی چاہیے. آیت نمبر 12 میں وہ برائیاں ہیں جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، اس شخص کے سامنے نہیں کی جاتی ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اب لیکن آپ دیکھیں گے یہاں جو برائیاں ہیں ان میں کچھ ایکسیپشن بھی ہیں. زن تو یہ کہ ایک آدمی آیا، اب اس نے بلا وجہ میں جو ہے آپ نے اس کے خلاف جو ہے کوئی رائے رکھ لی کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، بھائی یا تو کوئی ایویڈنس ہو، کوئی بات ہو، صرف جو ہے کیوں بھائی آپ کیوں سمجھتے ہیں برا آدمی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، اور پھر اب اسے پالتے رہیں گے، دیکھو اس یہ چل کس طرح رہا ہے، اس نے آگے سلام کس طرح کیا، یا نہیں کیا تو مجھے اگنور کر رہا ہے، اور اندر اندر جو ہے وہ اس طرح زن کرتے رہتے ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں آدمی کو جو حقیقت سے بہت بعید ہوتا ہے. البتہ بعض صورتوں میں زن کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ضرورت بھی ہے، جیسے جج ہے، اب وہ تو اسے تو نہیں معلوم کیا ہوا تھا، اب وہ شواہد سن کر، گواہوں کے بیانات سن کر جو ہے وہ اندازہ لگاتا ہے، گمان کرتا ہے کہ کون صحیح ہوگا کون غلط ہوگا، وہاں ضرورت ہے زن کی. تو یہ جو تین برائیاں اس آیت نمبر 12 میں آ رہی ہیں، اس کی ایکسیپشنز بھی ہیں، ان کا صحیح استعمال بھی ہے. اسی طرح بعض جگہ زن کرنا بھی چاہیے، گمان رکھنا چاہیے. اب ایک جگہ آپ نے چیخ و پکار سنی اور دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے دیوار پھلان کے جو ہے بھاگ رہا ہے، اب آپ یہ گمان کریں کہ شاید چابی نہیں ہوگی اور اس لیے دیوار پھلان کے جو ہے گیا ہے، تو یہ پھر آپ کا جو ہے نائیو ہونا ہے. تو اب تو گمان کرنا پڑے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اس آدمی کو پکڑیں دبوچیں. تو ایسی صورت میں گمان کرنے کی ضرورت. چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے یہیں پاکستان میں، جاوید نام تھا شخص کا، جاوید اقبال، 100 بچوں کو اس نے کڈنیپ کرتا تھا، اس کا شغل ہی یہ تھا، بچوں کو کڈنیپ کرتا تھا، کئی دن جو ہے اپنے گھر میں ٹارچر دیتا رہتا تھا، پھر انہیں قتل کرتا تھا اور تیزاب کے ڈرم کے اندر لاشوں کو ڈال کے جو ہے بہا دیتا تھا. اس طرح 100 بچے مار چکا تھا، لیکن آس پاس لوگوں کو کوئی وہی نہیں تھا. تو اگر اس طرح کی مشکوک چیزیں نظر آئے تو گمان کرنا چاہیے، لیکن یہاں عام حکم یہی ہے کہ بلا وجہ بدگمانی نہیں کرو آپس میں. ولا تجسسو، اور نہ ہی تجسس کرو، یہ بھی بہت ہوتا ہے، آس پاس رہ رہے ہیں، آج کون گیا تھا برابر پڑوس میں، کون نکلا وہاں سے، آج کیا چیز آئی ہے، آج جو ہے ان میں کیا جھڑپ ہوئی، آواز آ رہی تھی ذرا اونچی تو کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے تجسس سے منع کیا گیا، آپس کے معاملات میں جو ہے تجسس نہ کرو. حال بتہ کوئی واضح چیز دیکھے، جیسے ابھی اس واقعے کا، اس میں تجسس کرنا چاہیے تھا کہ کیا مسئلہ ہے، یار کچھ دنوں بعد ایک نئے لڑکے کو لے آتا ہے اور پھر جو ہے عجیب جو ہے معاملات ہیں اس کے، تو ایسے میں تجسس جائز. آگے فرمایا ولا یختب بعضکم بعضا، اور نہ ہی غیبت کرے تم میں سے باز باز کی. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ایاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت. فکرہتموہ، بس تم اس سے کراہت کرتے ہو. کون پسند کرے گا، ایک تو ویسے ہی انسانی گوشت کھانا کوئی پسند نہیں کرے، دوسرا وہ مرا ہوا انسان ہو، مردہ انسان ہو، اور پھر وہ اپنا بھائی ہو، بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو تو کون اسے کھائے گا، تو اس سے بڑی کراہت آتی ہے انسان. تو فرمایا یہی تو معاملہ غیبت کا، جس طرح یہ مردہ بھائی اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کی پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہو وہ بھی اپنا ڈیفینس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں گوشت نوش رہے ہو وہاں اس کی عزت سے کو پامال کر رہے ہو، تو جو ہے اس میں بڑی مشابہت ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. تو یہ 6 برائیاں ہو گئیں، 3 پچھلی آیت میں آئی تھیں جو آمنے سامنے کی تھیں، اور 3 یہاں آ رہی ہیں جو پیٹ پیچھے ہوتی ہیں، گمان کرنا، تجسس کرنا اور غیبت کرنا، ان سے منع کیا گیا. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو اطاعت پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال نہ رکھ کے اس وقت امت کا وہ شیرازہ بکھرا ہوا ہے کہ ہم سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ بھی یاد رکھیں کہ غیبت کی بھی بعض جگہوں پہ اجازت ہے، مثلا آپ نے کسی میں کوئی برائی دیکھی، اب آپ اس کی اصلاح کی نیت سے کسی ایسے آدمی کو بتائیں جو اس کی اصلاح کر سکتا، جیسے جو ہے اس کے والد کو بتا دیا، اس کے بڑے بھائی کو بتایا، یا جو ہے اس کے اساتذہ کو بتایا تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. کوئی آپ سے مشورہ لے رہا ہے اسے کاروبار کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ آدمی گڑبڑ ہے اور یہ جو ہے پہلے بھی اس طرح لوگوں کا نقصان کر چکا ہے, تو پھر بتا دیں اسے, یہ غیبت نہیں ہوگی. کوئی شادی کرنا چاہتا ہے کسی جگہ اور جو ہے وہاں آپ سے پوچھ رہا ہے, تو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیں, برائیاں بھی بتا دیں, یہ مشورے میں بھی جائز ہے. تو بعض جگہ جو ہے وہ اس غیبت کے لیے بھی جائز ہوتی ہے. آئیے جی آیت نمبر 13, عالمی امن اور مساوات کی بنیادیں. اس آیت میں آ رہی ہے آیت نمبر 13, کس طرح پورا گلوب پر مسلمان جو ہیں یا پورے گلوب کے لوگ جو رہ رہے ہیں وہ امن اور مساوات کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس کی دو بنیادیں بیان ہو رہی ہیں, وحدت خالق اور وحدت والدین. ہم سب انسانوں کا خالق ایک اللہ ہے اور ہم سب جو ہیں ایک ہی والدین کی اولاد ہیں, آدم اور حوا. اس لیے کسی کو بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. آج امریکہ پورے ملک پہ چڑھائی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے امریکنز جو ہیں پریویلیجڈ ہیں اور باقی لوگوں پر جو ہے ان کے ریسورسز حاصل کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم سب سے طاقتور ہیں. اگر وہ یہ مانے کہ ہم سب بھائی ہیں, ہم سب برابر ہیں, تو کبھی بھی ایسا نہ کریں. تو جو ایک امریکن جان کی قیمت ہے وہ تمام جان کی ہونی چاہیے. فرمایا, یا ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے. تو پہلی چیز تو ہو گئی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا, یعنی حضرت آدم حضرت حوا سلام علیہما. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور پھر ہم نے تمہیں بانٹ دیا جو ہے مختلف شاخوں میں, مختلف جو ہے وہ قبائل میں. اور کیوں یہ مختلف لوگوں کو بنا دیا؟ لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے یہ افریقن ہے, یہ یورپین ہے, یہ ایشین ہے, اور اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے یہ سندھ کا ہے, یہ بلوچستان کا ہے, یہ جو ہے مائیگریٹڈ ہے. تو صرف دیکھ کے ہی آدمی بہت سارے سوالات سے بچ جاتا ہے. اگر سارے انسان ایک ہی شکل کے ہوتے تو پہلے تو مشکل یہی ہو جاتی کہ کون کون ہے. تو یہ محض تعارف کے لیے فرق ہے. فرمایا, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ تقویٰ رکھنے والا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہر چیز سے باخبر, اسے معلوم ہے تمہارے دل میں کتنا تقویٰ ہے, اسے خوب خبر ہے تم کیسے اعمال کرتے ہیں. تو ان بنیادوں پر پورا عالمی امن جو ہے قائم ہو سکتا ہے, برابری کی سطح پر. اگر ہم سمجھیں کہ سارے انسان برابر ہیں تیری امن ہو سکتا. آیت نمبر 14, اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد. اور وہ بنیاد کیا ہے؟ اسلام, کلمہ پڑھ لینا. ایمان نہیں, ایمان ہوتا ہے کہ کلمے پر یقین ہو جائے. جو بھی زبان سے کلمہ پڑھ لے گا وہ مسلمان ہوگا, اسلامی ریاست کا شہری بن سکتا ہے. فرمایا, قالت العرب آمنا, البتہ یہ بھی ہم سمجھیں گے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے, اصل مطلوب ہے ایمان, لیکن کلمے سے بھی جو ہے شہریت حاصل ہو جاتی. قالت العرب آمنا, اور کہتے ہیں یہ بدو دیہاتی کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان لائے ہی نہیں. ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم کہو کہ ہم تو اسلام لائے, ہم نے تو جو ہے فرما برداری اختیار کی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ابھی تو داخل ہی نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. تو اس دو دفعہ نفی ہو رہی ہے ایمان کی. پہلے کہا یہ نہیں کہا ہم ایمان لائے, کہا ہم اسلام لائے, اور اب کہا کہ تمہارے دلوں میں تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا. لیکن ساتھ ساتھ کہا, وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی, لا يلتكم من اعمالكم شيئا, تو وہ ہرگز کم نہیں کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کی. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا. تو یہ دو طرح کے ایمان ہوتے ہیں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک کہلاتا ہے قانونی ایمان اور دوسرا کہلاتا ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے حاصل ہو جاتا ہے, جبکہ حقیقی ایمان دل سے یقین کرنے پر حاصل ہوتا ہے. اور پہچان کیا ہے؟ جس چیز کا ہمارے دل میں یقین ہو جاتا ہے ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا, بلکہ اندیشے سے عمل بدل جاتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو استری گرم ہے یا آپ کا خیال ہے استری گرم, تو کبھی بھی اسے ہاتھ سے نہیں آپ لگائیں. اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جو ہے میرا دوست گھر پر نہیں ہے, تو آپ کبھی جو ہے 2 کلومیٹر جا کے جو ہے اس سے نہیں ملیں گے. لیکن اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ وہاں تک جائیں گے. تو جس چیز کا یقین ہو جائے آدمی کا عمل جو ہے اس کے خلاف نہیں جاتا. اسی طرح قانونی ایمان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جو ہے اسلامی ریاست کی شہریت حاصل ہو جاتی ہے. اگر ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا تو ایک مسلمان خاتون سے ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی. کلمہ پڑھا اس لیے شادی ہو گئی. مسلمان والدین سے وراثت نہیں ملتی اگر کلمہ نہیں پڑھا ہوتا. اسلامی ریاست میں شہریت کے تمام حقوق نہیں ملتے اگر جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا ہوتا. اسی طرح جو اسلامی ملک کے اندر مختلف جو ہے وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ نہیں ہم حاصل کر سکتے اگر مسلمان نہیں ہوتے. جبکہ حقیقی ایمان کا حاصل کیا دنیا میں؟ امن حاصل ہوتا ہے, تمام سوالات کا جواب مل جاتا ہے, راضی و رضا ہے رب آدمی ہو جاتا ہے, ایک بڑی ہستی کا ساتھ مل جاتا ہے, ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اس لیے راضی ہوتا ہے اپنے معاملے سے اور گویا امن کی حالت میں ہوتا ہے. بڑا خوب مولانا جو ہے مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. تو اللہ سے ایک تعلق ہو جاتا ہے حقیقی ایمان کی صورت. قانونی ایمان جو ہے صرف کلمہ پڑھنے سے عمل میں تبدیلی نہیں آتی. آپ دیکھیں گے یہ مسلمان بھی اور چور بازاری بھی کر رہا ہے, چوری بھی کر رہا ہے اور جو ہے مختلف غلط کاموں میں بھی انوالو ہے, بس کلمہ اصل میں اس کی زبان پر ہے, بس دل میں نہیں اترا. لیکن جب کلمہ دل میں اتر جاتا ہے ایمان حقیقی, تو لازماً عمل میں فرق آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پوچھا گیا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ, وہ شخص جس کی اظہار آسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ ہے. تو عمل سے جوڑا ایمان. اسی طرح آپ نے کہا کہ زانی جو ہے وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا جب زنا کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح چور حالت ایمان میں نہیں ہوتا جب چوری کر رہا ہوتا ہے, شرابی حالت ایمان میں نہیں ہوتا جب شراب پی رہا ہوتا ہے. تو ایمان حقیقی ہو اور جرائم ہو رہے ہوں یہ ہو نہیں سکتا. تو دل کا ایمان جو ہے وہ عمل پر جو ہے آدمی کو لے کر آتا ہے. زبانی ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ وہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں, وہ ہے کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات. جبکہ ارکان ایمان کیا ہیں؟ ان میں یہ کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ یقین اور جہاد بھی آتا ہے. اگلی آیت میں انشاءاللہ یہ جو دو بنیادیں ان کا بھی ذکر آ رہا ہے. اب دیکھیں اجزا کیا ہیں. کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں زبان سے, یہ صرف سر تسلیم خم کر لینا ہے, اللہ کی بالا دستی کو مان لینا ہے, اس کی فرما برداری کا اعلان کر دینا. جبکہ جو حقیقی ایمان ہے اس کے دو اجزاء ہیں, ایک ہے نور فطرت, دوسرا ہے نور وحی, اور یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نور میں. یہ دونوں ہوتے اور جب ملتے ہیں تو اندر سے ایمان کی شمع جل جاتی, چراغ جل اٹھتا ہے اور ایمان کا نور جو ہے وہ جسم میں سرایت کر جاتا ہے, اس سے باہر بھی اپنے معاشرے کو منور کرتا ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو ایمان کی شمع بجھی رہتی, وہ نہیں جلتی. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وہ ڈیفائن کرتے ہیں قانونی ایمان کو. وہ کہتے ہیں الایمان قول لا یزید ولا ینقص, ایمان زبان سے کہنے کا نام ہے, نہ یہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. جبکہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں الایمان قول وعمل یزید وینقص, ایمان قول اور عمل کا نام ہے, یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی. ہر اچھا عمل, ہر اچھا منظر, ہر اچھی محفل ایمان حقیقی کو بڑھا دیتی, اور ہر بری بات, ہر گناہ کا منظر, ہر برے ساتھی جو ہے یہ ایمان حقیقی کو کم کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ اگر زبان کا ایمان بھی حاصل ہو, دل کا ایمان بھی حاصل ہو, ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. لیکن نہ زبان کا ایمان حاصل ہو نہ دل کا, اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر. اور زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو, ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. اسی طرح زبان سے انکار کرتا ہو لیکن دل میں مان چکا ہو, جیسے جو ہے فرعون, اس کے درباری مان گئے تھے کہ موسیٰ اللہ کے رسول ہی ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تعصب میں, تو ایسے لوگ بھی کافر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان جو ہے وہ اس کی سمجھ عطا فرمائے اور حقیقی ایمان عطا فرمائے. اس سورت کی 18 آیات ہیں, 15 پہ ہم پہنچ گئے, چند آیات رہ گئے. مومن کی تعریف آ رہی ہے, مومن کون ہوتا ہے, اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے, یہ آیت نمبر 15 میں بیان ہو رہا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر. ثم لم يرتابوا, پھر ہرگز شک میں نہ پڑے. یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایمان شک اور شبے سے بالا ہوتا ہے اور بالکل پکا یقین ہوتا ہے اللہ اس کے رسول پر. اور پھر دوسرا کمپوننٹ کیا ہے مومن کا؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ ہیں سچے. کس میں سچے؟ اپنے دعوی ایمانی میں سچے. دعویٰ تو میں اور آپ سب کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, لیکن اپنے دعوے میں کون سچا ہے؟ جس کے اندر یہ دونوں صفات ہیں, ایسا پکا ایمان جو شک و شبہ سے جو ہے آ رہی ہے اس سے بالا ہو, اور پھر زندگی میں جہاد نظر آ رہا ہو, مال اور جان اللہ کی راہ میں کھپ رہی ہو. تو جن لوگوں کی مال اور جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگ رہی ہے, اصل میں مومن وہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے ایمان حقیقی پیدا فرمائے. اب آیت نمبر 16 میں 9 مسلموں سے خطاب ہے, ان سے کہا جا رہا ہے اپنے ایمان کا احسان مت جتلاؤ. اب وہاں تو نو مسلم تھے, یہاں میرا آپ کا یہی معاملہ ہے, ہم ایک تو جو ہے وہ صرف زبانی کلامی مسلمان ہیں, دوسرا ہم احسان بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بہت بڑے. تو فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم جتلاتے ہو اپنے جو ہے وہ اپنے دین کو اللہ پر, واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے اس کا جاننے والا ہے, اسے معلوم ہے تمہارے دل میں کتنا ایمان, تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اب آخری دو آیات, اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق بخشی ہے, تم نہ الٹا احسان جتلاؤ کہ ہم بہت بڑے ہیں کہ ہم نے اطاعت کر لی. تو فرمایا یمنون علیک ان اسلموا, اور اس اللہ نے احسان کیا تم پر کہ جو ہے تمہیں اسلام کی توفیق دی. قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مت جتلاؤ مجھ پر اپنا اسلام, بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ ہے جس نے احسان کیا تم پر, ان ہداکم کہ اس نے تمہیں ہدایت دی, لل ایمان ایمان کی طرح, ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ تعالی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو, واللہ بصیر بما تعملون, اور وہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم اعمال کرے. اب یہ ایمان بھی اصل میں غیبی بات ہے, یہ دل کے اندر کا معاملہ ہے, یہ اوپر سے نہیں معلوم ہو سکتا, دل کو چیر کر نہیں دیکھا جا سکتا کس کے اندر کتنا ایمان ہے, لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے آخری آیت میں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے غیب کی بات ہے, یعنی اسے پتا ہے تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے, اوپر سے تو بڑے دعوے ہیں اور بڑا حلیہ ہے اور جبا کبا ہے اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا جو ہے ولی اللہ چلا آ رہا ہے, لیکن اندر کتنا ایمان ہے یہ کسے پتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. اور فرمایا کہ وہ دیکھ رہا ہے تم اعمال کیسے کر رہے ہو, تمہاری زندگی جہاد پر گزر رہی ہے, مال اور جان وقت اور صلاحیتیں اللہ کے دین میں لگ رہی ہیں, یعنی اسے پتا ہے سب کچھ. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.